Morning, Nicola. Sayyidi Muhibbi wa Mahbubi Murshidi wa Mawlai Arif Billah Mujaddid Zamana Hazrat Maulana Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahab Rahmatullah Alayh ke hain unwan hai Mubarak mujhe meri veeraniya hai Mubarak mujhe meri veeraniya hai یعنی انسان کے دل میں سینکڑوں تقاضے ہوتے ہیں سینکڑوں خواہشات ہوتی ہیں ہر انسان کے دل میں ایسا کوئی انسان نہیں کہ جس کے دل میں خواہشات نہ ہو بلکہ خواہشات کا سمندر ہوتا ہے لیکن ان میں کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں تو ان خواہشات سے دل کو ویران کرنا ان خواہشات کو پورا نہ کرنا اپنے دل کو ویران کر لینا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ مبارک ہو مجھ کو زبان سے تو ہے دوست شہبازیاں ہیں بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں شعر کا مطلب یہ ہے پھر ظاہر میں تو دعوے بہت ہیں پرہیزگاری کے دعوے بہت ہیں لیکن باطن میں یعنی اندر اندر خفیہ خفیہ خفاشیاں خفاش کہتے ہیں چمگادڑ اور چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اندھیروں میں الٹا لٹکتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں گناہ سے اندھیرا آ جاتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے پھر تیسرا گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اگر یہ توبہ نہ کرے اور اس گناہ سے پرہیز نہ کرنا شروع کرے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اندھیرا رنگ تو فرما رہے ہیں کہ باطن میں جو ہے ظاہر میں تو بہت نیک بنے ہوئے ہیں پرہیزگاری دکھا رہے ہیں لیکن اندر ہی اندر جو ہے وہ چمگادڑ پن ہے چمگادڑ کا کام اندھیروں میں رہنا ہے گناہ کرنا ہے انسان سے مراد ہے کہ وہ انسان جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے مثل چمگادڑ کے ہے کہ چونکہ چمگادڑ جو ہے اندھیروں میں رہتا ہے اور الٹا لٹکتا ہے مولانا رومی نے فرمایا کہ اس کو یہ اس پر عذاب ہے کہ یہ اس کے کام جو اس کے کرتوت ایسے ہیں یہ الٹا لٹکتا ہے اور جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے وہ ہگتا بھی ہے چمگادڑ کے ہگنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جیسے اور جانور ہوتا ہے بلکہ اسی منہ سے وہ کھا رہا ہے اسی منہ سے الٹا لٹکا ہوا ہے اسی سے وہ پیخانہ بھی اپنا کر رہا ہے تو یہ گناہ کرنا اس سے بھی بدتر ہے اللہ کو ناراض کرنا اس سے بھی گندا ہے اس سے بھی برا ہے نفرت دلانے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے توبہ نہیں کرتا ہے اللہ کو مناتا نہیں ہے اللہ سے ڈرتا نہیں ہے ایک انسان ہے ڈرتا ہے اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے وہ اس سے مراد نہیں اس سے مراد وہی ہے کہ جو بیٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے بے شرمی کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور اکڑ کے گناہ کرتا ہے تو وہ مثل چمگادڑ کے ہے تو فرما رہے کہ کیسی زندگی ہے کہ ظاہر میں نیک بنے ہوئے بہت ہی اخلاق والے بنے ہوئے لیکن اندر ہی اندر جو ہے گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں نامحرموں سے حسینوں سے ہنسی مذاق گپے خیر خیریت پوچھنا بے تکلفی کرنا بے پردگی کرنا گھر میں جو نامحرم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بے پردگی سے رہنا اور ان سے بے تکلفی ہنسی مذاق کرنا بھاوی ہے سالی ہے اس سے سب پردہ ہے اور ان سے دوری کا حکم ہے تو ظاہر میں تو جب مسجد جاتے ہیں تو ایسے باخدا بنے ہوئے کھٹ کھٹ تصویر بھی چل رہی ہے اور گھر میں جا رہے ہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں سالی سے باتیں ہو رہی ہے بھاوی سے باتیں گناہ کبیرہ ہے حرام ہے تو یہ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظاہر میں تو بہت نیک بنے ہیں لیکن اندر ہی اندر گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں حرام آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے زنا العین النظر یعنی نامحرم کو جو دیکھے گا نگاہ سے تو وہ کیا ہوگا آنکھوں کا زنا ہوگا اس کا کسی بھی نامحرم کو دیکھے چاہے اپنے رشتہ دار نامحرم ہو چاہے بازار والے نامحرم ہو چاہے لیپ ٹاپ ہو چاہے موبائل ہو چاہے موبائل کا پائپ ہو جو بھی ہو زباں سے تو ہے دوست شہبازیاں ہیں بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں. حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو. عاصی مانے گناہگار, اور عاصیوں عاصی کی جمع گناہگاروں کو. حقارت سے مت دیکھو, معلوم نہیں کہ کب توبہ کر کے اللہ والا ہو جائے, اللہ کا پیارا ہو جائے, اس لیے ان کو حقارت سے مت دیکھو. گناہ سے نفرت کرنا فرض ہے, گناہ کو حقیر جاننا فرض ہے, لیکن گناہگار سے نفرت کرنا جائز نہیں.
حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں, کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں.
کتنا بھی گناہگار ہو توبہ کر لیتا ہے. توبہ کی تین شرطیں ہیں, یہ نہیں کہ اللہ توبہ اللہ توبہ اور استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ, اور نامحرموں کو بھی دیکھ رہے ہیں, گانے بھی سن رہے ہیں, ایسی جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں جہاں اختلاط ہے مرد و عورت کا پردہ نہیں, اور سارے دنیا کے خرافات ہو رہے ہیں, استغفر اللہ بھی کریں گے, یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جانا. اگر نامحرم عورت کو دیکھ لیا, اتفاقاً نظر پڑ گئی, ایک تو یہ ہے کہ نظر ڈالنا اور ایک پڑ جانا ہے, تو باہر نکلتے ہی معلوم جب ہے کہ یہاں بے پردگی ہے, باہر جائیں گے نگاہ خراب ہوگی, تو اس وقت نگاہ کو احتیاط سے نہ اٹھانا یہ پہلی نظر نہیں. پہلی نظر معاف ہے, لیکن وہ معاف ہے جو احتیاط کے باوجود اتفاقاً پڑ گئی. جیسے جہاں کوئی نامحرم آنے کا امکان ہی نہ تھا اور جا رہے تھے, اچانک سے نظر پڑ گئی تو فوراً نظر ہٹا لی, اس کو تو کہتے ہیں اچانک نظر, وہ اچانک نظر معاف ہے. لیکن اگر ڈالی یا دوبارہ دوسری نظر پھر ڈالی تو یہ نظر بازی حرام ہے اور آنکھوں کا زنا ہے. وہ اچانک نظر اگر پڑ گئی, فوراً نظر ہٹا لی اور استغفر اللہ کہہ لیا, تو گناہ سے الگ ہو جانا. جو بھی گناہ کر رہا ہے, نظر خراب ہوئی نامحرم کو دیکھا تو اب اس کو دیکھ رہا ہے ٹکٹکی باندھ کے, یہ جو ہے اس پہ توبہ کام نہیں آئے گی. توبہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ سے الگ ہو جانا. نظر پڑی فوراً نظر ہٹا لی اور دل میں توبہ اور ندامت پیدا ہو جانا. دوسری شرط ہے دل میں ندامت پیدا ہو جائے کہ اللہ میں نے گناہ کر دیا, آپ کو ناراض کر دیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکا عزم کر لینا کہ آئندہ یہ گناہ ہرگز نہ کروں گا. جان بھی چلی جائے گی, جان دے دوں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا. اب شیطان بہکاتا ہے کہ تم تو پھر یہ گناہ کرتے ہو, روزانہ صبح شام سو بار تم یہی گناہ کرتے ہو. تو پھر اس کو کہہ دے کہ بھائی ابھی تو میرا عزم پکا ہے کہ میں نہیں دیکھوں گا. اب عزم پکا ہے تو اللہ دل کا حال جانتے ہیں نا کہ پکا عزم کیا ہے, دل میں چوری ہے کہ ہم پھر دیکھ لیں گے دوبارہ. تو یہ تو اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس نے پکی توبہ کی ہے, سچی توبہ کی ہے یا جھوٹی ہے سی. تو دل میں عزم کر لینا کافی ہے. دل سے اگر توبہ کر لی کہ اب میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, اب اگر پھر گر پڑا تو پھر توبہ کر لے, پھر معاف ہو جائے گا. لیکن اگر ارادہ یہی ہے کہ گناہ سے باز نہیں آنا, پھر دیکھوں گا, تو اس میں توبہ کی تیسری شرط پھر پائی نہیں جاتی, پھر وہ توبہ قبول ہونا مشکل ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ سے فوراً الگ ہو جانا. اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, گندی چیز دیکھ رہے ہیں, تصویریں دیکھ رہے ہیں, فوراً اس کو بند کر دینا, الگ کر دینا, اور اگر کوئی بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں اس سے الگ ہو جانا. دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت پیدا ہو جانا, شرمندگی پیدا ہو جانا کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لینا کہ اب میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, بے پردگی نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, چوری نہیں کروں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, غیبت نہیں کروں گا, بدگمانی نہیں کروں گا, جو بھی گناہ میں مبتلا ہے. اس وقت یہ پکا اس نے عزم کر لیا. بس یہ تین شرطیں توبہ کی ہیں. ہاں چوتھی ایک شرط اس کے لیے ہے کہ اگر کسی کا مال دبایا ہوا ہے, یا وضو کر رہے تھے وہاں ایک گھڑی بہت خوبصورت نظر آئی, چپکے سے جیب میں ڈال لی اور کہہ دیا اللہ توبہ آئندہ نہیں کروں گا, تو یہ توبہ قبول نہیں ہے. وہ گھڑی اس کے مالک کو پہنچانا فرض ہے, جب تک نہیں دیں گے توبہ قبول نہیں ہوگی اور قیامت کے دن معاوضہ ہوگا. ایسے ہی کسی کا قرضہ دینا ہے اور موجود بھی ہے نہیں دے رہے, تو یہ بھی اس کے بغیر توبہ نہیں ہوگی. ایسے ہی کسی کا مال دبا رکھا ہے, وراثت نہیں دی ہے, وہ سب جب تک حق کی ادائیگی نہیں کرے گا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن یہ حقوق اللہ سے متعلق جو گناہ ہے اس کی توبہ تین شرائط کے ساتھ ہے جو میں نے بتا دی، کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جانا، اور گناہ پر شرمندہ ہو جانا، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لینا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں۔ تو ایسی توبہ کی برکت سے درباریاں، کیونکہ گناہ کرنے سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شیطان نے نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو دربار سے نکال دیا، انسان گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو توبہ کی، سچی توبہ کر لی پھر اللہ کا درباری ہو گیا، توبہ کی برکت سے درباری ہو گیا۔ پھر
حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں، جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے،
معصیت مانے وہی گناہ،
جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں، جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں، زباں سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں، گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے، گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں، تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں۔
اسباب گناہ سے قریب رہنا گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دور رہے گا اسباب گناہ سے، اختلاط سے دور رہے گا، ایسی چیزوں سے دور رہے گا تو بچا رہے گا۔ تو بس فرمایا کہ یہ منزل کو آسان بنا دیتا ہے، اللہ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔
گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں، زباں سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں، دوائے دل سالکا عشق حق ہے، دوائے دل سالکا عشق حق ہے، دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں، دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں۔
اللہ کا راستہ، سالک مانے اللہ کا راستہ چلنے والا، سالکہ اس کی جمع ہے، اللہ کے راستے میں جو چلنے والے ہیں، اگرچہ دلوں میں تو بہت بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، یعنی غیبت کی بیماری، کسی کو حسد کی بیماری، کسی کو بدنگاہی کی بیماری، کسی کو جھوٹ کی بیماری، کسی کو بد اخلاقی کی بیماری، کیسی کیسی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ان کو کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل بڑے بڑے بورڈ لگ گئے ہیں روحانی علاج، ان میں بڑے دیکھ بھال کر جانا چاہیے، جو صحیح لوگ ہو، متبع سنت، متبع شریعت ہو، تو علاج منع نہیں ہے، جھاڑ پھونک منع نہیں ہے، جھاڑ پھونک جائز ہے، مگر پرانی آیات سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہو، اور کرنے والا بھی تو متبع سنت، متبع شریعت ہو، اور نیک نیت ہو، بدماش نہ ہو آج کل کی طرح جو الٹے سیدھے ہے نا، اما بنگالن اور فلانا اور دماغہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے مینڈک کی طرح، ایسے نہ ہو۔ تو قرآن پاک کی آیات سے علاج ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ روحانی بیماریاں مراد نہیں ہیں، ان سے وہ مراد ہے جو روحانی گناہ ہوتے ہیں، ہمارے گناہ۔ ایک تو ظاہری گناہ ہے کہ آدمی کسی کو مار دیا، کسی کو چوری کر لی، کوئی ڈاکہ ڈال دیا، خدا نہ خواستہ قتل کر دیا، یہ ظاہری گناہ ہے، نماز چھوڑ دی، ظاہری گناہ ہے۔ ایک دل کے گناہ ہوتے ہیں، دل کے اندر یہی باتیں ہیں، تکبر آنا، تکبر کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور تکبر کی تعریف کیا ہے، کیسے پتہ چلے تکبر ہے یا نہیں، تو فرمایا کہ تکبر کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ بطر الحق وغمط الناس, حق کا انکار کرنا, حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا. تکبر دو چیزوں سے بنتا ہے, ایک تو حق بات کا انکار کیا, بتایا کہ بھائی ٹخنا جو ہے ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے, دوزخ میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ ٹخنے کا جتنا حصہ مردوں کے لیے ہے یہ حکم کہ مردوں کے ٹخنے کا جتنا حصہ اوبر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. اور یہ دو حالتوں میں ہے, جب چل رہے ہو اور جب کھڑے ہو. یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھتے وقت پیچے اوپر کر لیے, نماز کے بعد آ کے پیچے پھر لٹکا لیے. آپ چاہے پتلون پہنے ہوں, شلوار پہنے ہوں, لنگی پہنے ہوں, جو بھی لباس اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے, جبا ہے, چادر ہے, سردی میں چادر اوڑھتے ہیں, تو وہ بھی ٹکنے سے نیچے نہ لٹکنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو جس نے لٹکایا ٹپنا جتنا ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. کھڑے بھی ہوں اور چل رہے ہوں, جب بیٹھے بھی ہوں یا لیٹے بھی ہوں اس حالت میں ٹپنا ڈھک جائے تو کوئی گناہ نہیں. جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے بھی ہوں, ان دو حالتوں میں ٹپنے کا ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے. اب صاحب نہیں یہ ایسی ہے, نعوذ باللہ یوں ہی ہے, بس یہ حق بات کا انکار ہو گیا. اب ایک آدمی ہے کہ اچھا جی انشاءاللہ کوشش کرے گی ٹپنا کھولنے کی, کیونکہ جہنم سے تو ہر ایک کو بچنا ہے, ہمیں بھی بچنا ہے. فرما رہے تھے ہمارے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اس قدر یعنی ہزاروں ہزار برس فرشتوں نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا بھڑکایا, اس کے بعد جو ہے وہ اتنی جلی کہ وہ سفید ہو گئی, پھر اس کے بعد ایک ہزار برس اور بھڑکایا اس آگ کو تو وہ سرخ ہو گئی, پھر اس کے بعد اور ایک ہزار برس بھڑکایا فرشتوں نے, تب کہیں جا کے وہ سیاہ ہو گئی. آگ کا رنگ اس کا سیاہ ہے اور اس کے ایندھن پتھر ہے. کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ ایک دیا سلائی ماچس کی تیلی اگر جلا کے کہیں ذرا جلا کے تو دیکھیے گا ہاتھ, کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرے گا. تو جہنم کے مقابلے میں ہم کیسے بہادر بنتے ہیں؟ اور فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جن کی گواہی دے رہے ہیں کافر بھی کہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچے ہیں, بالکل جو بات آپ کہتے ہیں بالکل سچ ہے. تو وہ کافر بھی گواہی دے رہے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کے لیے ایسی شرم کا مقام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے. وہ بعض لوگوں نے یہ نکال لیا کہ بھائی یہ حکم تکبر کی وجہ سے ہے کہ جس کے دل میں تکبر نہ ہو وہ ڈھاک لے. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں, تو ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ کیا میں تخنے ڈھاک سکتا ہوں تاکہ بدنما نہ لگے میری پنڈلیاں. تو فرمایا کہ بیماری تو تیری طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے, نافرمانی جو ہے وہ تیری طرف سے ہو جائے گی. مطلب یہ کہ ٹکنا ڈھانکنے کی اجازت نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت تھا, آخری سانسیں تھیں, ان کا غلام جو ہے وہ اس کے ٹکنے خدمت کی وجہ سے ڈھلک گئے نیچے. تو ایسی حالت میں بھی جب انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً غلام کو تنبیہ کی, ارفع ازارک یا غلام, ارے اپنا جو ہے ازار اوپر کر لو, ٹکنا نہیں ڈھکنا چاہیے. اتنی بڑے بڑے احکامات یوں ہی تو نہیں ہیں. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, ان کی چادر سے چادر لٹک رہی تھی, ٹخنے کو چھو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الکفیہ اسوتن, کہ کیا میرے اسوے میں, میرے اخلاق میں, میرے عادات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے, تمہارے لیے سبق نہیں ہے؟ تو ٹخنا ڈاکنے کی اجازت نہیں دی کسی حال میں, یہ تکبر کی وجہ سے نہیں. اور میرے حضرت فرماتے تھے اگر تمہارے اندر تکبر نہیں ہے تو تم حکم کو مانتے نہیں لوگے, اٹھا لو, اس میں کیا حرج ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس میں کہیں نہ کہیں تکبر کی آمیزش ہوتی ہے ٹکنا ڈھانکنے میں. اور دونوں گناہ ہو گئے کہ تکبر ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور دوسرا اتنی بڑا حکم حضرت میرے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پہ نہیں آتی, جب اتنی بڑی وعید ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جہنم میں جلے گا. اور یہ سوچو کہ ٹکنا جہنم میں جلے گا تو باقی جسم ہمارا کہاں ہوگا بھائی؟ ڈرنا چاہیے نا. اب حق بات کا انکار کر رہے ہیں, نہیں یہ تو ایسے ہی ہے مولوی مطلب, یہ حق بات کا انکار ہو معلوم ہے اس کے اندر تکبر ہے. ایسے ہی لوگوں کو حقیر جاننا, ہم تو بڑے نمازی ہیں, ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں, ہم تو بیان میں بھی جاتے ہیں, ہم تو تاجر بھی پڑھتے ہیں, یہ اپنے اندر ناز پیدا ہو جانا اور لوگوں کو حقیر جاننا کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے, ان کے داڑھی نہیں ہے اور یہ تو ایسے ویسے, اور بس یہ تکبر ہو گیا. اور اس تکبر پہ وعید ہے کہ یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. تو یہ باطن کے گناہ ہیں، روحانی بیماریاں ان کو کہتے ہیں. بیجا غصہ ہے، غصہ ایسی بیماری ہے کہ طالب علم کو استاد سے لڑا دیتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے لڑا دیتی ہے، اور اس کو جنت سے محروم کر دیتی ہے، خیر سے محروم کر دیتی ہے. اور یہی غصہ بیجا بڑھ جاتا ہے تو بیوی بچوں پہ اتارتا ہے، حتیٰ کہ غصے میں آ کر طلاق دے دی بازے لوگوں نے، اور پھر زندگی بھر پچھتاتے رہے، زندگی بھر روتے رہے، ایسے منہ سے کلمات غصے میں نکال دیے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو یہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے. ایسے بھی اور بھی ہیں، آج ہم ظاہری بیماریوں سے تو ڈرتے ہیں، کینسر سے کتنا ڈرتے ہیں، لیکن یہ جو روحانی کینسر ہیں اس کی ہمیں شفا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ان کا بھی کوئی علاج کرنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ایسے ہی حسد کی بیماری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایسی چیز ہے کہ تمام نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے حسد کہ جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اور حسد کرنے والا کبھی خوش رہ نہیں سکتا، ہمیشہ غمگین رہے گا، غم میں گھلتا رہے گا. اس کا علاج کی ہمیں فکر نہیں، پوچھتے بھی نہیں ہے کہ بھائی ہمارے اندر ایسی کچھ علامات پائی جاتی ہیں، کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے، کہیں یہ حسد تو نہیں ہے، اور ہم چار آدمی جہاں بیٹھتے ہیں یا چار عورتیں جہاں بیٹھتے ہیں ادھر ادھر کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہماری نند نے یہ کیا، بھاوج نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، خسر ایسے، ساس ایسے، نندے ایسی، اور فلاں صاحب نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اور دفتر کے امور کو ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے، فلاں صاحب نے ایسا کیا، فلاں صاحب نے یہ زیادتی کر دیا. یہ سب غیبت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. کتنی خطرناک بیماری ہے غیبت. اور حدیث پاک میں اس کو غیبت کو اشد من الزنا کہا ہے، زنا سے بھی اشد. کیا وجہ ہے؟ ایک تو حرام ہے ہی، لیکن اصل وجہ اس کی اشد من الزنا اس لیے کہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے زنا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، اللہ سے سچی توبہ کر لے، خوب روئے گڑگڑا کے معافی مانگ لے، وہ زنا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اب اس کو جو ہے اس شخص کے ساتھ معافی مانگنا ضروری نہیں، معافی نہیں مانگنی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی. لیکن غیبت اگر کسی کی کر ڈالے اور اس شخص کو خبر ہو گئی جس کی غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، تو اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہو گیا. اگر معافی نہیں مانگی اس سے تو ہمیشہ کے لیے مصیبت ہے، پھر جب تک کہ جو ہے وہ اس سے جا کے معافی نہ مانگے گا. تو آج جو کوئی شخص کی غیبت کی، اب مثلا اس کا رابطہ نہیں رہا، اب دل میں آ گیا کہ بھئی یہ تو ہم نے غیبت کر دی، معافی مانگنی چاہیے، اس کو خبر بھی ہو گئی، اب اس سے معافی کا رابطہ ہی نہیں ہے، یا وہ کسی دوسرے شہر چلے گیا، ٹیلی فون کا رابطہ نہیں، یا انتقال کر گیا، آپ کیا کریں گے، کیسے معافی مانگیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ اشد ہے، کیونکہ غیبت حقوق العباد میں سے بھی ہے، حقوق اللہ میں سے بھی ہے، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا اس لیے حقوق اللہ بھی ہے، اور بندے کے خلاف یہ کام ہو گیا تو وہ حقوق العباد بھی ہے. اور حقوق العباد کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک بندے سے معافی نہ مانگیں گے وہ معاف نہیں ہوگا. تو کتنا بڑا یہ خطرناک مرض ہے. ایسے ہی بدگمانی کا مرض ہے، کسی بھائی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں، کوئی نند باوج کے بارے میں اکثر بدگمانیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں، ساس باوج میں، میاں بیوی میں کتنی بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور اس نے یہ ایسا برا کیا، ایسا برا کیا، یہ بدگمانی بھی حرام ہے. اور بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل دینی پڑے گی. ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے میرے اس بندے کے خلاف بدگمانی کی، تم نے دیکھا نہیں تھا اس کو یہ غلط کام کرتے، تم نے کیسے اس کے خلاف یہ رائے قائم کر لی، اور دس آدمی کو بتا بھی دیا کہ یہ کام اس کا ہے جبکہ دیکھا بھی نہیں. تو قیامت کے دن اس کی دلیل دینی پڑے گی، اور جب دلیل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اس شخص کی نیکیاں جو ہے جتنی بھی وہ اس شخص کو دے دی جائیں گی جس سے بدگمانی کی، اور پھر اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے. یہی غیبت کا بھی ہے. تو بدگمانی بھی ایک مرض ہے، اور اکثر ساس باوجوں میں، نندوں میں یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے بہت ہوتا ہے. تو یہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہم یہ بات کر ہمارے یہاں یہ واقعہ ہو جاتا ہے، یہ قصہ ہوتا ہے، کہیں یہ بدگمانی میں تو نہیں آئے گا، پھر اس کا علاج کیا ہے، تدبیر کیا ہے، کوئی پوچھتے نہیں، ہمیں فکر نہیں ہے، کیونکہ کینسر تو نظر آتا ہے لیکن یہ روحانی بیماریاں نظر نہیں آتی. یہ اولیاء اللہ کو نظر آتی ہیں، یہ اولیاء اللہ اس کی ڈیٹیکشن کرتے ہیں. اولیاء اللہ بم ڈسپوزل اسکواڈ ہیں، جیسے بم ڈسپوزل اسکواڈ ہوتا ہے کہ جہاں بم ہوتا ہے یہاں تکبر کا بم ہے، تو فوراً اللہ والوں کے اسکواڈ کو فون کرو، ان سے رابطہ کرو کہ ہمارے دل میں تکبر کا بم ہے. یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو چیز ہمیں جنت سے محروم کر دے جہنم میں لے جاؤ، کتنی خطرناک چیز ہے. تو ہم رابطہ بھی نہیں کرتے کہ ہمارے دل میں تکبر تو نہیں ہے، اگر تکبر ہے تو اس کا کیا علاج ہے، کچھ پوچھتے نہیں. یہ ہیں روحانی بیماریاں. تو ان کا علاج اللہ والوں سے پوچھ کر ان کی تدابیر کے مطابق کرنا چاہیے. تو بہرحال حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ گناہوں کے اسباب سے بھی دور ہونا چاہیے, ورنہ اسباب کے قریب رہو گے تو مبتلا ہو جاؤ گے. تو آگے فرما رہے ہیں دوائے دل سالکاں عشق حق ہے. یہ عشق حق ایسی بیماری ہے کہ یہ ایک بیماری پال لو ساری کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. یہ غم پال لو عشق حق کا, اللہ کے عشق و محبت کا غم پال لو تو سارے کے سارے غم بالکل نظر ہی نہیں آئیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ ایسی لذیذ غم ہے اللہ کی محبت کا. تو دلوں میں بہت بیماریاں ہیں, لیکن اگر عشق حق کی بیماری پال لو تو ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. کیونکہ جس دل میں اللہ ہوتا ہے اس دل میں پھر غیر اللہ نہیں رکھا. اللہ آتا ہی اس دل میں ہے جو غیر اللہ سے پاک ہو جاتا ہے. یہ ساری روحانی بیماریاں غیر اللہ ہے. غیر اللہ سے دل کو پاک کریں گے, اللہ ہی اللہ ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا عجیب شعر ہے, فرمایا لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید نے. کلمہ توحید نے پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ. پہلے نفی کرتے ہیں کیا کوئی معبود ہے ہی نہیں. سارے غیر اللہ دل سے نکل گئے, سارے گناہ دل سے نکل, گناہوں کے ارادے نکل گئے. ارادے نکل گئے, تقاضے رہتے ہیں لیکن ارادے نہ ہو. ارادہ نہ ہو کہ میں گناہ کروں گا. تقاضا آتا ہے گناہ کا, اس پر عمل نہیں کرے بس. تقاضا آنا برا نہیں, تقاضے پر عمل کرنا برا ہے. گناہ کا تقاضا آیا, آپ اپنے آپ کو دوسری طرف متوجہ کر لیں, کوئی جائز کام میں مشغول ہو جائیں, دوستوں سے بات کرنا شروع کر دیں, ماں باپ کی خدمت کریں, چائے بنا کے پی جائیں, کوئی بھی جائز کام کریں, وہ تقاضے گناہ کے ہاتھ آئیں آتے رہیں, آپ ان کو توجہ نہ دیں, وہ خود ہی چلے جائیں گے, مایوس ہو کے خود ہی چلے جائیں گے. تو یہ ہے تقاضوں کو بڑھانے کا طریقہ. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے عشق و محبت کا غم اگر پال لیا تو سارے کے سارے غم جو ہے تیرے غم کی, جو مجھ کو دولت ملے غمے دو جہاں سے فراغت ملے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمے دو جہاں سے فراغت ملے. دوائے دل سالکاں عشق حق ہے, دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں. اب یہ بیماریاں بہت سی ہیں, اب ان کا ایک طریقہ یہ ہے, جیسے مثالاً یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو ایک جگہ انسان کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے تو وہاں جڑی بہت ساری جھاڑیاں اور خدرو پودے اور کانٹے اور ایک کچرا وچرا سب کچھ بھرا ہوا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی اس کو ایک کونے سے شروع کریں, جڑیں نکالنا شروع کریں, کانٹے جھاڑیاں سب, اور اب دیکھتا ہے کہ اتنی محنت کے بعد جب وہ آخری سرے پہ پہنچتا ہے پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے کہ پھر وہ جھاڑیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو یہ تو مشکل طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پورے جنگل کو آگ لگا دے. جب آگ لگائے گا تو ہر چیز جل کے سوکھتا ہو جائے گی, آنن فانن سب جل جائے گا, اور اس کے بعد وہ جو اس کی راکھ ہے وہ کھاد کا کام دے گی. تو عشق حق وہ چیز ہے, عشق حق وہ آگ ہے کہ جو ہر غیر کو سوکھتا کر دیتی ہے, جلا کے راکھ کر دیتی ہے, تمام گندی اور ناپسندیدہ چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو آسان راستہ یہ ہے کہ کسی عاشق خدا کو اپنا رہبر بنا لو اور اس کی صحبت اٹھاؤ, اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو, تو وہی عشق حق کی آگ جو اس کے دل میں ہے وہی آگ تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی. اور جب عشق حق کی آگ منتقل ہو گئی تو وہ ہر غیر کو ہر گندی چیز کو جلا کر وہ راکھ کر دے گی. آسان طریقہ ہے. کیا مجھے سہل ہو گئی منزل میں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا, بس راستہ بالکل آسان اور صاف, اور عشق الہی کا راستہ کھٹا کھٹ سے ہوگا. آپ آ گئے. دوائے دل سالکاں عشق حق ہے, دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں. میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے بس ایک کام کرو, کسی اللہ والے کے صحبت میں رہنے لگو, پھر کچھ کرنا نہیں پڑے گا, تب کام خود بخود ہوتا رہے, خود بخود اس کا رنگ, کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو بس جو اللہ والے کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو سارے اس کے اوصاف اور اس کی خوش اخلاقیاں اور اس کی شریعت کی اتباع, سنت کی اتباع سب خود بخود منتقل ہوتی چلے جائے, کرنا نہیں پڑے گا کچھ, اور مزیداری سے طے ہوگی, خوشی خوشی گناہ کو چھوڑے گا. دوائے دل سالکاں عشق حق ہے, دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں.
روے حق میں ہر غم سے کیوں میں گریزاں، روے حق میں ہر غم سے کیوں میں گریزاں، رہے عشق میں کب تناسانیاں ہیں.
اللہ کے راستے میں جو غم آ جائے گناہ سے بچنے کے میں غم آتا ہے، جیسے کوئی آدمی گاڑی رکھتا ہے لوگ ہنسی اڑاتے ہیں کہ صاحب ملا ہو گئے، ابھی غم دل پہ غم آتا ہے کیا لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. اب یہ تو اس وقت کی بات ہوتی ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے. جس دن محبت اللہ کی دل میں آ گئی، جس دن عقل سلیم عطا ہو گئی، ایک عقل ہوتی ہے کہ عقل سلیم، عقل میں سلامتی آ گئی، اس دن فوراً وہ ان پہ ہنسے گا، کہے گا یہ کس چیز پہ ہنس رہے ہیں، نبی کی سنت پہ ہنس رہے ہیں، اللہ کے پیارے کی شکل پہ ہنس رہے ہیں، ہم نے تو اللہ کے پیارے کی شکل بنائی ہے، یہ اس شکل پہ ہنس رہے ہیں. وہ تو ان کو الٹا ان کے اوپر ہنسے گا. لیکن جس دن دل میں محبت آ گئی اللہ اور رسول کی، پھر کہے گا کہ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. محبت تمہارے دل میں آ جائے گی تو پھر تم میرے ہی جیسے ہو جاؤ گے، پھر تم آرم شرم نہیں کرو گے کہ یہ میں نے کیا کر لیا اور لوگ مجھے ملا کہہ رہے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ اس غم سے گریز مت کرو، لوگ باتیں بناتے ہیں اس غم کو سہو. یہ اس راستے میں ایسی تناسیاں آسانیاں نہیں ہیں کہ لوگ آپ کو کہیں گے اچھا مولانا صاحب السلام علیکم، لوگ ہنسیں گے بھی، لوگ باتیں بھی بنائیں گے. مگر ہے کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں میرے اوپر. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آج ان کو ہنسنے دو، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا. ہے نا، قیامت کے دن کون سی شکل اللہ کو پیاری ہوگی سوچ لو، خود ہی سوچ لو، فیصلہ کر لو، دل سے پوچھ لو، اپنے مولوی سے بھی نہ پوچھو، مفتی سے بھی نہ پوچھو، اپنے دل سے پوچھ لو کہ کون سی شکل اللہ کے قابل قبول ہوگی، کون سی شکل کا احترام کیا جائے گا اور کون سی شکل کو نفرت سے بھگا دیا جائے گا کہ تم ہمارے نافرمانوں کی شکل میں ہو، یہود و نصارہ کی شکل میں ہو، چلو جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں نہیں جانتے. پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت پہ ہم شفاعت کے امیدوار ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میری شکل میں بھلا کیا خرابی تھی جو تم نے میری جیسی شکل نہیں بنائی، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ ذرا سوچ لے انسان کہ قیامت مرنا ہے. کون کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں نہیں مرنا، ہمیں دنیا سے جانا نہیں، ہمیں دنیا سے ضرور جانا ہے، ایک دن ضرور جانا ہے اور لوٹ کر کبھی واپس نہیں آنا ہے. تو پھر وہاں کون سی کرنسی چلے گی، کون سی شکل چلے گی، کون سا حلیہ چلے گا؟ اور اگر کہو کہ وہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو کہ وہاں تم اپنے جن بتوں کو یہاں پوچھتے ہو، جب تم ان کو پکارو گے تو مامن شفین اللہ بیزن اللہ، ہے نا، اللہ نمبادی ازنی. ہاں، تو وہاں اپنے یہ مربیوں کو پکارنا جن کو تم یہاں بتوں کو پوچھتے ہو پتھر کے، اور وہ ایسے بودے ہیں کہ ان کے کھوپڑیوں پہ وہ شہد لگاتے تھے اور مکھیاں چاٹ کے بھاگ جاتی تھیں، تو ان سے اپنے شہد کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. ذوف طالب المطلو، ان کے یہ سب کے سب بودے ہیں، ان کے خدا بھی بودے ہیں، وہاں کس کو پکارو گے؟ تو ہم کس کو پکاریں گے؟ جو آج ہمارے دفتر والے مذاق اڑاتے ہیں، دوست مذاق اڑاتے ہیں، جو ہنسنے والے ہیں، کل وہ خود مارے مارے پھر رہے ہوں گے قیامت کے دن. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہدایت دے سب کو ہم کو. تو اب ہم ان سے کہیں کہ تم دنیا میں ہنستے تھے، تمہاری وجہ سے ہم نے داڑھی کاٹی، تمہاری وجہ سے ہم نے ٹکنا ڈھانکا، تمہاری وجہ سے ہم بے پردگی میں مبتلا ہوئے، تو اب ذرا آؤ ہماری مدد کرو، کل تم ہنس رہے تھے نا بہت، اچھا آپ ذرا ہماری مدد کرو، جہنم میں جا رہے ہیں، ذرا بچا لو ہم کو. وہ کیا کریں گے؟ کوئی آئے گا کام میں؟ قبر میں کوئی کام آئے گا؟ محشر میں کوئی کام آئے گا؟ تو بھائی عقل مندی کا تقاضا ہے. اتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، کیا کسی کی روزی چھن گئی داڑھی رکھنے سے؟ اور برکت ہو گئی اس کی. کتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر پڑھے لکھے، کیا جاؤ تو اللہ کا شکر ہے. جس کی عقل میں یہ بتا رہا تھا کہ جس کی عقل میں سلامتی ہوتی ہے وہ بات کو مان لیتا ہے، اور جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ بات کا انکار کرتا ہے. تو یہ ہے کہ رہے حق میں ہر غم سے کیوں ہے گریزاں. ارے اللہ کے راستے میں تو غم خوش نصیبوں کا آتا ہے. اللہ کے راستے کا غم تو انبیاء کا غم ہے، صحابہ کا غم ہے، تابعین کا غم ہے، تبع تابعین کا غم ہے. اللہ کے راستے میں انبیاء کتنے ستائے گئے، اللہ کے راستے میں صحابہ کتنے ستائے گئے، اللہ کے راستے میں تبع تابعین کتنے کافر مذاق اڑاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی اڑاتے تھے، صحابہ کی ہنسی اڑاتے تھے. اب ان کا انجام کیا ہوگا سوچو تو صحیح، آخرکار وہ جہنم میں جائیں گے نہیں جائیں گے، تو ان کی تکلیف کیا کرنا، ان کی نفل کیا کرنا. تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں غم آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے. یہ تو وہ غم ہے جو انبیاء کو دیا گیا. ہم کہاں اس قابل, ہم تو بہت ہی گرے پڑے گناہگار ہیں. ہم آپ کے راستے کا غم ہمیں مل رہا ہے, اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. یہ انبیاء کا غم ہے, یہ تو اولیاء کا غم ہے. آپ اپنے عاشقوں کو غم دیتے ہیں. یہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا کیا خوبصورت شعر ہے, فرمایا کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا. دشمنوں کو, کافروں کو, اللہ کے نافرمانوں کو اللہ نے کیا دیا؟ عیش آب و گل. آب مانے پانی اور گل مانے مٹی, یعنی یہ مٹی کے کھلونوں میں ان کو مشغول کر دیا. یہ بنگلے مٹی کے, یہ لڑکیاں عورتیں مٹی کی, یہ بلڈنگیں بڑی بڑی مٹی کی, یہ کاریں بڑی بڑی مٹی کی, کوئی چیز ہے جو انہوں نے اپنی ذات سے بنائی ہو؟ سب مٹی میں ہے اور مٹی مٹی سے ہے, مٹی میں جائے گی. قیامت کے بعد یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ ایک چیز کا بھی وجود واقع نہیں رہے گا, سب کی سب مٹی ہے. اس لیے فرمایا کہ دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. اپنے راستے کا غم عطا فرمایا. یہ دولت ہے دوستو, یہ سونا چاندی مٹی کی چیزیں یہ تو سب فنا ہو جائیں گی, ہم ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. ہاں اگر ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو ان کا درد دل, ان کی محبت, ان کا غم ساتھ لے کے جائیں گے. اور جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم آگے بڑھ کے اللہ پوچھیں کہ کیا لائے ہمارے لیے, تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ میاں ہم آپ کے راستے میں ستائے گئے, ہم آپ کے راستے میں غم اٹھایا, لوگوں کی ہنسی برداشت کی, لوگوں کی سختیاں برداشت کی, مذاق اڑایا لوگوں نے, لیکن ہم آپ کے راستے سے ہٹے نہیں. اللہ یہ غم لے کے آئے ہیں ہم, پھر دیکھنا اس غم کی وہاں کیا قیمت ہوگی. بڑے بڑے عبادت گزار پیچھے ہو جائیں گے ایسے غم اٹھانے والوں کے آگے. میرے دوستو یہ غم اللہ کو بہت پیارا ہے. دیکھو بھائی عبادت کرنے میں تو بہت مزہ آتا ہے, ہر آدمی کو نفل پڑھنے میں مزہ آتا ہے, لیکن گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے والا یہ سچا اور وفادار ہے اللہ کا. جو آدمی نفلیں تو پڑھتا ہے اور رکوع اذکار بھی خوب کرتا ہے, لیکن گناہ کے موقع پر پھر لومڑی بن جاتا ہے, پھسل گیا, بے وفاؤں کا ساتھ دے دیا, بے وفائی کر گیا, یہ کوئی عاشق ہے اللہ کا؟ یہ تو بے وفا ہے, بے غیرت ہے. یہ کہ جہاں مزہ آ رہا تھا یہ مزے کا غلام ہے. مزہ آ رہا تھا نفلیں پڑھ رہا تھا, مزہ آ رہا تھا تلاوت کر رہا تھا, لیکن جہاں گناہ سے بچنے کا موقع آیا وہ بالکل لومڑی گیگڑ بن گیا. یہ ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ رہے عشق میں آسانیاں نہیں ہیں, لیکن یہ تو دیکھو کہ شروع میں مشکلات ہوتی ہیں, اس کے بعد جب آدمی کی داڑھی پوری ہو جاتی ہے تو وہی لوگ جو ہنستے ہیں پھر وہ دعائیں کرانے آتے ہیں. ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں جب داڑھی پوری ہو جاتی, جب چھوٹی ہوتی ہے بڑا ہنستے ہیں. وہ اندر شیطان بھرا ہوا ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح ہماری طرح ہی رہے, جیسے ہم آلو چھلے ہوئے آلو ہیں یہ بھی اسی طرح رہے, وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اب تو ارے یہ تو مرد آدمی ہے تو بازی نہیں آ رہا, پھر جب داڑھی اس کی پوری ہو جاتی ہے پھر وہ ان کے اوپر ہیبت تاری ہو جاتی ہے, پھر کہتے بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا. تو یہ اس میں عزت ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام, چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لیے ہوئے. غیر بھی احترام کرتا ہے جب داڑھی مکمل ہو, شور کٹ نہیں ہو کہ کہیں سے کاٹ دی, کہیں سے چھوٹی, کہیں سے بڑی. یہ تو ایسے تو فرینچ لوگ بھی رکھتے ہیں, اس کو کہتے ہی فرینچ کٹ ہے. یہودیوں کے یہودیوں کا طریقہ ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنا. تو یہ کون سی داڑھی آپ نے کمال رکھ کر دیا؟ داڑھی رکھو, مومن شیر ہے, اللہ کا شیر ہے, شیر کی طرح داڑھی رکھو. اور خوب داڑھی کو ایسے, بعض لوگ داڑھی کو ایسے یوں کرتے رہتے تاکہ معلوم ہو کہ ذرا تھوڑے ہم مسٹر بھی ہیں. یہ داڑھی چڑھانا ہے, حدیث پاک میں منع ہے داڑھی چڑھانا, بہت سخت وعید ہے اس کے اوپر. داڑھی کو تو شیر کی طرح ایسے ابھار کے رکھو, شیر کی طرح چلو.
رہے ہاتھوں میں ہر غم سے کیوں ہے گریزاں, رہے عشق میں کب تناسانیاں ہیں. یہ خون تمنا کا انعام دیکھو,
خون تمنا اپنی ناجائز خواہشات کا خون کرنا. نامحرم کو دیکھنے کا تقاضا ہے, لیکن معلوم ہے کہ گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے, آنکھوں کا زنا ہے, اور اللہ رسول کی بدعا کی لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جو نامحرموں کو دیکھتا ہے, یا جو اپنے آپ کو دکھاتا یا دکھاتی ہے, جو بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے, اللہ کی لعنت کے سائے میں ہے, مستقل لعنت کے سائے میں ہے. میرے حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ نامحرموں کو تاکتے ہیں, ان تاکنے والوں کو بھی مت دیکھو, کیونکہ وہ موقع گناہ کو تاک رہے ہیں, ان پر بھی خدا کی لعنت برس رہی ہے, کیونکہ وہ ملعون ہے, اللہ کی لعنت کی بدعا ہے. تو جب بد دعا ہے اس کے اوپر تو بد دعا دینے والے کو بھی بد دعا لگنے والے کو بھی مت دیکھو, بھاگو وہاں سے. تو جو فرمایا کہ جو تقاضا آ گیا کہ دیکھ لے, لیکن خدا کا خوف غالب ہو گیا کہ نہیں بھائی آنکھوں کا زنا ہے, اللہ کا اللہ اور رسول کی بد دعا ہے اور قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ مت دیکھو, تو فوراً نگاہ کی حفاظت کر لیا. تو یہ اپنی تمنا کا گویا اس نے خون کر لیا. تمنا کا ہونا یاد رکھیے, کتنی بھی گندے تقاضے ہوں, کتنی بھی گندی تمنا ہو, کیسی بھی گناہ کی تمنا تقاضا آ جائے, اس تقاضے کا آنا برا نہیں ہے. یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے, ارے تم تو بڑے گناہگار ہو, تمہیں بہت گندے تقاضے آتے. ان تقاضوں کو بیٹھا کر چائے پانی پیش کرنا منع ہے, گناہ ہے. یعنی ان تقاضوں میں مشغول نہ ہو, انٹرٹین نہ کرے ان کو, اور نہ ہی ان کو بھگانے کی کوشش کرو. بھگانے کی کوشش کرو گے وہ اور چپکیں گے. جیسے بجلی کی ننگی تار ہوتی ہے, اس کو ہٹانے کی کوشش کرو تو بھی چپکے گی, پکڑو تو چپکتی ہے, لیکن ہٹاؤ گے بھی تو چپکے گی کہ نہیں چپکی. تو یہ وساوس اسی طرح ہے. ان کا علاج یہی ہے کہ بس ان پر توجہ مت دو, کسی جائز کام میں مشغول ہو جاؤ. تو تقاضوں کا آنا برا نہیں, کیسے سے کیسے گندے تقاضے آ جائیں, ان تقاضوں کا آنا برا نہیں ہے. ان کو جمانا, اس میں مشغول ہونا, ان کے تصور سے حرام مزہ لینا اور یا اس پر عمل کر ڈالنا, یہ گناہ ایک گناہ ہے, یہ یاد رکھے. تو جو ہے فرما رہے ہیں کہ ان خواہشات جو خلق اللہ کی مرضی کے خلاف خواہشات ہیں, حرام خواہشات ہیں, ان کا آنا برا نہیں لیکن ان پر عمل کرنا برا ہے. اب عمل نہیں کیا تو دل پر ایک بوجھ آئے گا, دل ٹوٹے گا, غم آئے گا, کیونکہ اللہ نے انسان بنایا ہے, گناہ کے تقاضے اللہ ہی نے رکھے. بس اللہ نے تقاضے رکھے ہیں, ان کو دبانا ہے, عمل نہیں کرنا, کام یہ کرنا ہے. جیسے بجلی ہے, یہ اگر بجلی کی تار میں کوئی بچہ ہاتھ دینے لگے منع کرو گے کہ نہیں, کہ بھائی یہ بجلی ہاتھ لگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ اس کی روشنی جلے, بٹن دباؤ روشنی جلے گی. تو تقاضے اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ ان تقاضوں کو دبانے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے, اللہ کو پیار آتا ہے. انہوں نے تمنا اپنی ناجائز خواہشات کا خون کر دیا, اس سے اللہ کا راستہ جتنی تیزی سے طے ہوتا ہے میرے دوستو, نوافل سے, اذکار سے اور دوسری عبادات سے نہیں ہوتا, ہوتا ہے اس سے, لیکن اس عمل سے, اپنی ناجائز تمناؤں کے خون سے اللہ کا راستہ کہیں کے استر طے ہوتا ہے, بہت زیادہ تیزی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے یہ سارے. تو اس لیے فرمائے کہ خون تمنا کا انعام دیکھو, جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں. یعنی میں نے اپنے دل کو اللہ کی مرضی کے خلاف خواہشات سے ویران کیا تو اس کا انعام یہ ہوا کہ میرے دل میں آبادیاں ہیں, اللہ تعالیٰ میرے دل میں آ کے آباد ہو گئے. کیا بات ہے صاحب, اللہ مل گئے. یہ خون تمنا اندر اندر تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیے, سہولت سے بیٹھے ہیں, آرام سے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ باہر والے رات اندر آ جائیں. یہ خون تمنا کا انعام دیکھو, جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں, جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں, فداؤں کی مرضی پہ اپنی رضا کر, فداؤں کی مرضی پہ اپنی رضا کر, فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں ہیں. فقیری میں بادشاہت کا مزہ ملے گا, تم کر کے تو دیکھو, اللہ کے راستے میں چل کے تو دیکھو اور کیسا تمہارا ہاتھ پکڑتے, مگر ہمت سے چلو, یہ نہیں کہ ادھر ادھر بھی دیکھو. حضرت نے بہت قصہ لکھا ہے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ایک چیوٹی نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ مجھے آپ نے اتنا حقیر بنایا, چھوٹی سی بنائے, میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں مگر اتنا فاصلہ میں کیسے طے کروں. اور اس کو الہام ہوا کہ اچھا فلاں دیوار پر ایک کبوتر آئے گا, وہ حرم کا کبوتر ہے, اس کے تم پیر سے چمٹ جانا, باقی کام ہمارا ہے. اور ہاں دیکھو, اس کے پیر کو مضبوطی سے پکڑ لینا, نیچے مت دیکھنا کہ کتنی ہائٹ پہ وہ جا رہا ہے, کتنی اونچائی پہ جا رہا ہے, یہ مت دیکھنا, بس اس کو مضبوطی سے اس کا پنجا پکڑ لینا تو تم وہاں پہنچ جاؤ. کبوتر آیا اس سے وہ چمٹ گئی, اب وہ ہوا, وہ تھا ہی کبوتر حرم کا, جب وہ اڑا حرم پہنچا کیونکہ وہ پہنچ گئی, ہے نا. تو یہ اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنا ایسا ہے کہ اللہ والوں کا جب ہاتھ پکڑ لو تو اگر مگر مت چلاؤ, ایک مدت, تھوڑی سی مدت ان کے ساتھ, ان کی جو رائے ہو اس میں اپنی رائے کو فنا کر دو, ان کی مرضی پہ چلتے رہو, جیسے وہ کہیں ویسے چلتے رہو, پھر دیکھو کہ تم آنند فانند اللہ تک پہنچ جاؤ گے. کیونکہ یہ طائران حرم ہوتے ہیں, طائران جانے حرم ہوتے ہیں,
ایک حرم ہے ایک جان حرم ہے. حرم تو یہاں زمین پہ ہے, جان حرم وہاں ہے. جان حرم تک پہنچا دیتے ہیں اولیاء اللہ کی جو تعلقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جسے تعلق ماں اللہ کہتے ہیں, نسبت ماں اللہ کہتے ہیں, دونوں باتیں ایک ہی ہیں. وہ یہ تعلق ان کا ہوتا ہے کہ وہ طائران حرم ہوتے ہیں, یک جس کے اندر جو ہے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں.
فداؤں کی مرضی پہ اپنی رضا کر فقیری میں دیکھے گا سلطانیا.
دل غنی ہو جائے گا, دل غنی ہو جاتا ہے, یعنی اگرچہ چٹائی پہ بیٹھا ہوگا لیکن دل بادشاہوں سے بڑھ کے غنی ہوگا. ہاں یہ چیز اصلی دولت تو یہ ہوتی ہے, دل کا غنا, دل غنی ہو جائے, مستغنی, ساری عالم کی دولت سے مستغنی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بزرگ جیسے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ بڑے میاں, جھکی ہوئی تھی کمر ان کی اللہ والے تھے, تو شرارت میں جوان لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, ان سے پوچھا بڑے میاں آپ کو لوگ شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں, کتنا سونا ہے آپ کے پاس جو آپ کو لوگ شاہ صاحب کہتے ہیں؟ او ہو, انہوں نے کہا بھائی بخانا ذر نمی دارم فقیرم, میرے گھر میں تو بھائی سونے کا کوئی ذرہ بھی نہیں, میں تو فقیر آدمی ہوں. ولے خدائے ذر ولے دارم خدائے ذر امیرم, میں سونے کے خالص کو اپنے دل میں رکھتا ہوں. میں وہ دولت مند ہوں شخص کہ جو خالص ذر کو دولت اپنے دل میں رکھتا ہے. یہ دولت ہے اصل دوستو, یہ تو سب یہی رہ جائے گی. جو خالص ذر کو لے جائے گا وہ دیکھو پھر اس کی وہاں قیمت دیکھو کیا ہوگی. اور اسی کام سے ہم دنیا میں آئے ہیں, ہم ان حسینوں پہ مرنے, سونے چاندی پہ مرنے نہیں آئے, بلکہ ہم تو اللہ کو پانے کے لیے آئے ہیں, اللہ کی دولت کو پانے کے لیے آئے ہیں. دوسرے
سدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا کر فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں, تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں.
اس شعر کی تشریح میں میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو کہیں خدا نخواستہ کہیں زمین پہ زلزلہ آ جاتا ہے, آبادی گھر وغیرہ سب مسمار ہو گئے, بڑا نقصان ہو گیا, تو ایسے علاقے کو آفت زدہ علاقہ کہلاتے ہیں نا. اور آفت زدہ علاقے کے بارے میں حکومت اعلان کرتی ہے کہ اس کی تعمیر ہم خود کریں گے. آفت زدہ علاقہ ہے, اس کی مدد, اس کی امداد اور اس کی تعمیر نو ہم کریں گے. تو میرے مرشد نے کیا نقطہ نکالا اسے, فرمایا کہ جو اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑتا ہے, کیونکہ گناہ سے بچنے میں بعض اوقات زلزلہ آ جاتا ہے جیسے, اور دل پہ جو زلزلہ آ گیا سب ملیا میٹ ہو گیا. میرے حضرت کا ایک اور شعر ہے, فرماتے ہیں کہ ملبے دل کو فرماتے ہیں کہ آرزو یہ دل کو جب زیر و زبر کرتے, زیر زبر مطلب ملیا میٹ ہو گیا, زیر کا زبر ہو گیا, زبر کا زیر, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر. بعض اوقات گناہ کا شدت سے تقاضا آتا ہے کہ نامحرم کو دیکھ لیں, حسینوں کو دیکھ لیں, شدت سے تقاضا ہوتا ہے, لیکن زبردست مجاہدہ کیا ہرگز نہیں دیکھنے دوں گا, نہیں دیکھوں گا, اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلوں گا, گویا زلزلہ آ گیا دل میں. تو اب کیا ہوگا کہ حکومت اعلان کرتی ہے ہم اس کو تعمیر کریں گے, یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے دل کو ہم تعمیر کریں گے, ایک حکومت تعمیر کرے اور ایک احکم الحاکمین تعمیر کرے. فرما رہے ہیں کہ میرے دل پہ جو ہے مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں, ایسی خواہشات سے میں نے اپنے دل کو ویران کیا, مبارک ہو مجھ کو اس لیے کہ ان کے ہاتھ سے میں زیر تعمیر, براہ راست میرے دل کی وہ تعمیر کر رہے ہیں.
تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں, جو ہر جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا.
کون سا خون ہے؟ تمناؤں کا خون, ورنہ تو خون پینا حرام ہے. کوئی سا بھی جانور ہو, کوئی سا بھی خون ہو, خون پینا تو حرام ہے, لیکن میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہ خون پینا اپنی تمناؤں کا یہ فرض ہے. فرض کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ اختیار کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر, یہ آپشنل نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. نہیں, تقویٰ اختیار کرنا فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, فرض عین ہے. گناہ سے بچنا فرض عین ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی قوت اور طاقت دی ہے. تقویٰ اختیار کرنے میں، گناہ سے بچنے میں کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں اور پیسے بچتے ہیں. ایک آدمی گاڑی مونتا ہے روزانہ، بلیٹ کا خرچہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، نائی کو جا کے پیسے دیتا ہی نہیں دیتا، پیسے جیب سے جا رہے، حرام کام بھی کیا پیسہ بھی دیا حرام کام کرنے کا. لیکن گناہ سے بچنا، نئی گاڑی مونڈی تو کوئی کچھ بھی نہیں، خرچہ نہیں کوئی. گناہ سے بچنے میں نہ کوئی خرچ ہے، نہ کوئی ڈنٹ پھیلنے پڑتے ہیں، کوئی ڈنٹ پھیلنے پڑتے ہیں گناہ سے بچنے میں. ارے اور آرام ملتا ہے، آرام سے بیٹھے رہو، گناہ نہ کرو، اللہ کی دوستی لے لو. تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیتا ہے ہر وقت خونے تمنا، کیونکہ یہ ہر انسان پر اللہ نے فرض کر دیا ہے. یہ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم گناہ سے بچے رہیں گے. ضعیف سے ضعیف آدمی ہو، بڈھا 80 برس کا 90 برس کا، وہ بھی متقی ہو سکتا ہے، گناہ سے بچے، گناہ کر بھی سکتا ہے. بڈھے بڈھے لوگ بعض اوقات بدنگاہی میں مبتلا ہے، ایسے خطوط آتے ہیں کہ 80 برس ہو گئے لیکن یہ بدنگاہی کی بیماری مجھ سے نہیں چھوٹتی. جہاں کوئی حسین نظر آتی 80 برس، جہاں کوئی حسین نظر آتی ہے میری نگاہ اٹھ جاتی ہے، میں حرام مزہ لیتا ہوں. یہ کوئی مذاق تھوڑی کر رہا ہوں، میں یہ کوئی فسانے تھوڑی سنا رہا ہوں. انسان ہے، تقاضا آ سکتا ہے، لیکن وہی بات کہہ رہا ہوں کہ تقاضا آنا بولا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بولا ہے. اگر عمل کرو گے تو بولے بنو گے. تقاضے کا آنا آ گیا، کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ فرما رہے کہ یہ خون تمنا، کیونکہ اس کی اللہ نے ہر انسان کو طاقت دے کے بھیجا ہے. اگر کسی چیز کی طاقت نہ دیتے اور اس کا مطالبہ کرتے تو اللہ ظالم ہو جاتے کہ نہیں؟ کہ ہم نے اللہ آپ نے طاقت تو دی نہیں، ہم کیسے کریں؟ طاقت دی ہے، تقویٰ اختیار کرنے کی، گناہ سے بچنے کی طاقت دی ہے، اس لیے اس کو پھر فرض بھی فرما دیا کہ یہ فرض ہے. تو یہ خون پینا فرض ہے، نفس کا خون پینا، اپنی جان کا خون نہیں، نفس کا خون پینا.
جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں.
اس خون کی سرخی سے ان کے چہروں پہ تابانی، یہ نوران نور آ جاتا ہے ان کے چہروں پہ. اولیاء اللہ کے چہروں کو جا کے دیکھو، اس قدر نور ہوتا ہے ان کے چہرے پہ کہ دیکھتے ہی رہ جاؤ. یہ نسبت یعنی اللہ تعالیٰ سے نسبت کی تابانی، چمک تمک ان کے چہرے سے ہوتی ہے. ایک بزرگ ہمارے حضرت کے پاس آئے، یہ شعر پڑھا، چمکتا ہے چہرہ دمکتی ہے آنکھیں، بڑھاپے میں بھی جانے جاں ہو رہے ہیں. چمکتا ہے چہرہ دمکتی ہے آنکھیں، بڑھاپے میں بھی جانے جاں ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ عجیب بات میرے مرشد نے فرمائی کہ دیکھو گناہ کرنے والے فاسق فاجر لوگوں کی شکل کو دیکھو، مایوسی نامرادی چمکتی ہے چہرے سے، اور کافروں کو دیکھو تو ان کے چہرے بالکل جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے ان کے چہرے پہ پھٹکار گزرتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جیسے میرے مرشد نے فرمایا کہ کہیں بہت بڑے علاقے میں آگ لگی ہے اور آدمی 5 میل دور ہے اس علاقے کی طرف جا رہا ہے، آگ لگے ہوئے علاقے کی طرف، تو جیسے جیسے اس علاقے کی طرف جائے گا اس کے دھوئیں اور اس کی گرمی سے اس کی حالت خراب ہوتی جائے گی کہ نہیں؟ تو کافر چونکہ ہر وقت جہنم کی طرف ترقی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ترقی ترقی، ارے بڑا اور فلاں ملک نے بڑی ترقی کر لی، فلاں ملک نے بڑی ترقی کر لی، لیکن خدا کو نہ پہچانا تو وہیں کے وہیں ہیں. کافر کا ٹھکانا کیا ہے؟ جہنم. کتنی بھی ترقی کر لو، تمہاری ترقی جہنم کی طرف ہے. جب تک تم ایمان نہیں لاتے تمہاری ترقی جہنم کی طرف ہے. اس لیے جب ان کو دیکھو اولڈ ہاؤس میں بنائے ہوئے انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں حکومت نے، وہ اولاد جو ہے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے ماں باپ کو یا گھر سے نکال دیتی ہے. ہر جگہ یہ قاعدہ ہے، امریکہ برطانیہ بڑے بڑے ملکوں میں یہی معاملہ ہے، اور اب یہاں بھی ہونے لگا ہے. یہاں ایسے ویلفیئر والے ہیں کہ جو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنے ماں باپ کی نگہداشت نہیں کر سکتے، کہتے لائیے آپ ہم کو دے دیجیے، اور زکات اور صدقے پہ وہ چل رہے ہیں. تو یہ حالت اب یہاں بھی پیدا ہونی شروع ہوئی. اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو مصیبت سمجھنے لگی ہے کہ کیا پڑے رہتے ہیں، ہر وقت چارپائی پہ حق دیتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں، تجویحات میں لیے بیٹھے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کام تو ہم کرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، کھاتے یہ. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بچپن سے پالا ہم کو کس نے، انہوں نے اپنا پیٹ یعنی بھوک اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے ہم کو پالا ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس قابل ان کے پیٹ کٹنے کی وجہ سے ہوئے اور آج ہم ان کو دھکے دے کے باہر نکال. جو ان کا ماحول ہے وہی ہم اپنا رہے ہیں آج کل. ہاں وہی یہ انٹرنیٹ اور میڈیا اور واٹس ایپ اور یہ فیس بک اور یہ ساری جو خرافات ہیں انٹرنیٹ کی، ان سے ہمارے بچے، ہماری اولادیں، بڑے چھوٹے سب یہی سیکھ رہے ہیں. ہماری عورتیں یہی سیکھ رہی ہیں، ہماری عورتیں یہی کہہ رہی ہیں ہم بھی مرد کے برابر شانہ بشانہ چلیں گے. یہ اور بات ہے کہ جب ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو وہ مردوں کو جھانکتی رہتی ہیں کوئی مرد مل جائے. وہاں کہاں برابری کہاں چلی گئی؟ تم خود ہی پنچر لگاؤ اس کا. معلوم ہوا بھائی عورت کو اللہ نے کمزور بنایا، تم اپنی جگہ پہ رہو، مرد کو اپنی جگہ پہ رکھو تو نظام صحیح چلے گا. وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جس چیز سے تنگ آ چکے ہیں،
بیرونی ممالک کے لوگ ترقی یافتہ لوگ اس چیز سے تنگ آ چکے ہیں, ان کی عورت ان کو آج پریشان کرتی ہے اور ان کا قانون ان کی عورت کو سپورٹ کرتا ہے, لہٰذا مرد وہاں بےچارا نکو بنا ہوا وہی ماحول یہاں بھی چلا رہے ہیں. کیونکہ ہم تو کافروں کی تکلیف کو بڑا فخر سے کرتے ہیں نا بھائی, یہ ترقی یافتہ قوم, مگر یاد رکھو ان کی ترقی کس طرح سے جہنم کی طرف. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ جب جہنم ان کا ٹھکانا ہے تو جیسے جیسے ان کی آخری عمر آتی جاتی ہے جہنم سے قریب ہوتے جاتے ہیں تو جہنم کی گرمی اور دھوئیں کا اثر ان کی شکلوں پہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اور اللہ والوں کا ٹھکانا کیونکہ جنت ہے, جنت الفردوس ہے, اعلیٰ ترین مقام ہے, تو جیسے جیسے ان کی عمر گزرتی جاتی ہے ان کے چہرے کے اوپر انوارات اور تابانی چمک دمک پیدا ہوتی جاتی ہے. یہ ہے دوستو, جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں. آخری شعر ہے تجلی ہر ایک, ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, آخری شعر جان چھوٹی. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. جو اللہ کے راستے میں جتنی قربانی دے گا جتنا, کیونکہ تقوی ایسا نہیں ہے کہ بس یہ پہنچ کے اب رک گئے ہم کامل ہو گئے, نہیں, تقوی کے اندر درجات ہیں, جتنا چاہے تقوی اختیار کر لو. اللہ کا راستہ لامحدود ہے, ترقی کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. میرے دوستو یہ دنیا ہی ہے اس محنت کے لیے, مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا. مرنے کے بعد کہو گے اللہ میاں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے دنیا میں بھیج دیں, ذرا توبہ ہی کر لیں, چلو سجدے میں سر رکھ لیں, زندگی بھر رکھا نہیں تو کیا ہوگا, وہاں ختم, اب تو واپس نہیں جا سکتے. یہی زندگی ہے, اسی میں محنت کر لو, اسی میں اللہ کو منا لو, راضی کر لو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شکل میں جلدی آ جاؤ. جتنی جلدی آؤ گے اتنا زیادہ فائدہ ہے. اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے, پوری ایک مٹھی داڑھی رکھو تینوں طرف سے, دائیں سے بھی بائیں سے بھی اور تھوڑی کے نیچے سے بھی, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. اور اس ایک مٹھی سے کم پر کترانا حرام ہے. ایک چاول برابر بھی اگر یہ دیکھو یہ پکڑیے, یہ دائیں تین حصے کر لو اپنی داڑھی کے, یہ دائیں حصہ پکڑا مٹھی میں اور یہاں سے جتنا فاضل ہوا کاٹ دیا, تاکہ داڑھی خوبصورت بھی ہو جاتی ہے. بہت زیادہ بڑھنے سے داڑھی سے وحشت ہونے لگتی ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں کتنی لمبی داڑھی کون رکھے گا, چھوڑ. داڑھی کو خوبصورت بناؤ, سنت کے مطابق بناؤ. یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو قبضے میں لے کر مٹھی میں لے کر فاضل کو کاٹ دیتے تھے, یہ لکھا ہے کتابوں میں. تو ایک صحابی اتنا جلیل القدر صحابی کا عمل سنت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے داڑھی رکھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جلدی آ جاؤ. تو تھوڑی کے نیچے سے پکڑو, ادھر سے پکڑا تو داڑھی چھوٹی ہو جائے, تھوڑی کے نیچے سے داڑھی رکھو پھر اس کو کاٹ دو. اور اسی طرح بائیں طرف سے بھی ایسے کرو, بائیں طرف سے مٹھی میں لیا کاٹ دیا, بس اس کے بعد داڑھی خوبصورت اور شیڈول ہو جائے گی. ہاں سنت, پیاری سنت ہو جائے گی, ہے نا. داڑھی رکھ لو فٹافٹ, ہاں انہوں نے پچھتانا پڑے گا, بتا دیا. اور داڑھی کی برکت سے دنیا میں بھی مزے ہیں, اور جس کے داڑھی دنیا میں پوری نہیں ہوتی وہ پریشانی رہتا ہے, اللہ کی پیاری شکل میں نہیں ہے. اور میرے مرشد فرماتے تھے داڑھی کا مونڈنا یا ایک مٹھی سے کم پر کترانا دونوں حرام ہیں. اور داڑھی جو کٹاتا ہے منڈاتا ہے ایک مٹھی سے کم رکھتا ہے, 24 گھنٹے گناہگار لکھا جاتا ہے. ایک نماز نہیں پڑھی ایک نماز کا گناہ ہو گیا, ایک جھوٹ بول دیا ایک جھوٹ کا گناہ ہو گیا. لیکن ایک شخص داڑھی نہیں رکھا ہوا مستقل وہ فاسق اور گناہ گار میں لکھا رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے کہ گناہ گار ہے داڑھی موڈر. کوئی بھائی اس گناہ سے بچ جائے انسان, گناہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ گناہ بری چیز ہے, بری چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے چھوڑنا چاہیے؟ بس یار فیصلہ کر لو آج کہ آج جو ہے آج سے ہم نے کہہ دو کہ کلیجا تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں, ہے؟ اور کہہ دو کہ بھائی سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. ہمارا مالک کون ہے بھائی؟ ہمارا مالک اللہ ہے, یہ مخلوق نہیں ہے, ہم اس کے غلام نہیں ہیں. ایک ذرہ رزق کا یہ مخلوق ہمیں نہیں دے سکتی جس کے واسطے ہم شرمائے شرمائے منہ چکائے بیٹھتے ہیں داڑھی رکھتے ہیں. نہیں بھائی, اللہ ہمارا مالک ہے, بس کہہ دو کہ بھائی نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. کلیجا تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. ارے ہنسنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. تو فرما رہے کہ جیسی قربانی دو گے اللہ کے راستے میں ویسی ان کی مہربانیاں دنیا ہی سے نامات شروع ہو جاتے ہیں. نہیں کہ ابھی جنت ادھار ہے, میرے مرشد فرماتے تھے مانا کے میر گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. ارے ایک جنت ہے ایک خالق جنت ہے, جیسے میں نے وہاں بتایا تھا ایک سونا ہے ایک خالق سونا ہے, کون بہتر ہے؟ ہے دل میں اللہ موجود ہے پھر کیا کام ہے, یہ مل جاتا ہے تجلی. ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, جیسی قربانی دو گے ویسے اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انعامات دنیا ہی سے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے جگہ جگہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم متقی آدمی کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کے گمان میں نہیں ہوگا, اور ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے. اب یہ سوچنا ہمارا کام نہیں کیسے نکالیں گے, وہ نکالیں گے جب انہوں نے کہا, اور ہم اس کو آسانیاں پیدا فرمائیں گے اس کے لیے, اور اس کو اس کی عقل میں ہم فراست اور سلامتی پیدا کر دیں گے. کتنے وعدے ہیں. اور فرمایا حدیث پاک میں من اتق اللہ عز و جل سارا آمن فی بلاد ہی, جس نے تقوی اختیار کیا اللہ سے ڈر کے رہا یعنی گناہوں سے پرہیز کرتا رہا, جہاں جائے گا امن سے رہے گا, دنیا کے کسی کونے میں جائے گا امن سے رہے گا. کیونکہ بادشاہی کہاں کس کی ہے, دنیا میں کائنات میں کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی. جہاں جائے گا انہی کی بادشاہت میں جائے گا, ان کی بادشاہت سے کہیں نکل سکتا ہے؟ بس وہ شہنشاہ ہیں, ان کی شہنشاہیت سے ہم کبھی نہیں نکل سکتے. جو شہنشاہ کو راضی کر کے رکھے گا وہ ساری دنیا میں کائنات میں ساری ان کی ملک ہے, جہاں جائے گا امن سے رہے گا. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں, زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں, بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی میں بعض لوگ کالا خضاب لگاتے ہیں. کالا خضاب لگانا جائز نہیں, جو جیٹ بلیک ہوتا ہے, اور آج کل جو ڈارک براؤن کلر چلاتا ہے تو ڈارک براؤن بھی اثر میں کالا ہی ہوتا ہے. لکھنے سے تو کلر نہیں بنتا نا, کلر تو جو اس کا اثر جو داڑھی پہ آئے گا یا سر کے بالوں پہ آئے گا. مردوں کے لیے کالا خضاب لگانا جائز نہیں. حدیث پاک میں وعید ہے کہ جس نے کالا خضاب لگایا قیامت کے دن اس کا منہ کالا کیا جائے گا. تو خضاب لگانا جائز ہے, لیکن ایسا لگائیں کہ جس سے دیکھنے میں بھی براؤن معلوم ہو, کالا نہ معلوم ہو, وہ خضاب لگانا جائز ہے. ورنہ آپ مہندی لگا سکتے ہیں, مہندی صدیق سنت صدیقی ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مہندی لگائی, تو آپ مہندی لگا لیں. اور اگر خضاب لگانا ہے تو ایسا کلر استعمال کریں, لکھنے پہ نہ جائیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. بعضی لوگوں سے ہم نے پوچھا بھائی آپ کالا لگاتے ہیں, ہم کہ نہیں ہم تو ڈارک براؤن لگاتے ہیں. لیکن یہ دیکھنا چاہیے نا, مفہوم بھی کچھ سمجھ بھی ہونی چاہیے, فہم بھی کوئی چیز ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. لکھے ہونے سے اگر میں کسی کتے کے اوپر بکرا لکھ دوں تو وہ بکرا ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ایسے ہی ایک آدمی منڈی گیا بکرا خریدنے, اس نے کہا سب ٹٹولا وٹولا اس کو دیکھ لیا, تو اس نے کہا بھائی یہ کہاں کا ہے؟ جیسے خیرپور کا ہے, پنجاب کا ہے, کہاں کا؟ اس نے کہا یہ چائنا کا ہے. اور گھر جا کے بھونکنا شروع ہو جائے ہماری گارنٹی نہیں ہے. تو اگر کوئی چیز لکھنے سے تو نہیں ہوتی نا بھائی, اس کے اثر سے ہوتی ہے. کہ اگر ڈارک براؤن لکھا ہوا ہے لیکن اثر کالا آتا ہے تو آپ اس کو وہ والا خضاب نہ لگائیں, آپ میڈیم براؤن لے کے دیکھیں. بعض میڈیم براؤن بھی اتنے ڈارک ہوتے ہیں وہ بھی کالے کی طرح نظر آتے. تو بھائی اس معاملے سے احتیاط کرنا چاہیے, آپ لائٹ براؤن لے دو, یا اس کو جس سے لگوانا ہے کلر اس کو سمجھا دو کہ بھائی اس میں اتنی وہ مکسنگ کرو کہ وہ براؤن نظر آئے, کالا نظر نہ آئے. تو یہ مسئلہ بتانا تھا کہ داڑھی ہو یا سر کے بال ہو, مردوں کے لیے, عورتوں کو تو جائز ہے. مردوں کو بال کالے کرنا بالکل جیڈ بلیک جو ہوتا ہے خضاب, وہ جائز نہیں. بس واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. باقی تو بھائی جب بڑھاپا آ گیا تو بھائی سفید بال تو اللہ کی رحمت کے موجب ہوتے ہیں. ایک بزرگ ایک جوان تھے, وہ تھے اللہ والے, جوانی میں ان کا انتقال ہونے لگا, داڑھی کالی تھی. مرتے مرتے آخری سانس انہوں نے آٹا منگایا, آٹا منگا کے اپنی داڑھی پہ مل لیا. کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے سنا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کو سفید بال سے بڑی حیا آتی, بخش دیتے ہیں. تو دیکھو یہ عشق یہ ہوتا ہے, محبت یہ ہوتی ہے, عقل سلیم اس کو کہتے ہیں. تو سفید رہنے دو بال کو, کیا ہو گیا. اکبر الہ آبادی نے اپنے ایک دوست کو دیکھا جو بالکل بڈھے کھونسٹ ہو گئے تھے, گال پچک گئے تھے اور بال سفید ہو گئے تھے, لیکن وہ خضاب جھک جھک کے لگا رہے تھے دیکھ دیکھ کے شیشے میں. تو ان کو پیچھے ہی سے انہوں نے وہ شعر فقرہ کہا کہ مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں, مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں, ارے اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. لاکھ حجاب لگا لو جب جڑیں سفید نکلیں گی سب کو پتا چل جائے گا تو بڈھا ہے, گال پچکے ہوئے معلوم ہے تو بڈھا ہے, کس کو دکھا رہا ہے.
اچھا بھائی
بس دعا مختصر سے کر لو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم اني اسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اس میں کوئی قصور ہو اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی 100% توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, ہمارے گھر والوں کو, ہماری اولادوں کو, بچے بچے کو اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنی رضا پر جینا, اپنی رضا پر مرنا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. جوان جوان ہمارے بعض دوست ہسپتال میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, دوستو جلدی اللہ کو راضی کر لو, نہ جانے بلا لے پیا کل کھڑی تو رہ جائے تک کی کھڑی, کچھ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. جلد از جلد اللہ کو راضی کر لو, ارادہ کر لو, بس داڑھی تو خود بڑھتی رہے گی, ارادہ آپ نے کر لیا انشاءاللہ داڑھی والوں میں شمار ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ بے روزگاروں کو اپنے کرم سے حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. جو بچیاں بیٹھی ہیں گھر میں, اے اللہ جو بچے بیٹھے ہیں, اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے آپس میں جوڑ ملا دے, اور اے اللہ ان کے آپس میں پیار و محبت نصیب فرما دے, جھگڑوں سے اللہ جھگڑوں کو دور کر دے, آپس میں محبت پیدا فرما دے, اور بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد فرما دے, اور اللہ جن کی اولاد ہے ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جتنے بھی جائز حاجتیں ہیں بھائی کے دل میں, بہنوں کے دل میں, اے اللہ سب آپ دلوں کا حال جانتے ہیں, ہماری تمام جائز مرادوں کو اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے در کے سوا ہمارا کوئی در ہی نہیں, آپ کے سامنے ہاتھ پھیلے ہیں اے اللہ, اور آپ کریم ہیں, آپ ساحل کو خالی نہیں لوٹاتے. اے اللہ یہ ہاتھ پھیلے ہیں ہمیں محروم نہ فرمائیے, بے شک ہم گناہ گار ہیں لیکن آپ ہی کے بندے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیجیے اور دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرما دیجیے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ہاں کتابیں بھائی واضح بھی لائے ہیں, اور پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا. اول تو سب لوگ دعا کرو کہ بھائی یہاں اللہ تعالیٰ ایک گھر کا اور انتظام کرتے تو خواتین وہاں چلی جایا کریں, الگ تھلگ رہیں, یہاں اختلاط کا خطرہ رہتا ہے کہ یہاں ایک دم سے سب نکلتے ہیں. تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کوئی گھر ہمیں ایک اور دے دے, بڑی صاحب کا ایک گھر ہو جائے ایک اور گھر, تو ایک میں خواتین جمع ہو جائیں گی ایک میں مرد جمع ہو جائیں گے, پردے کا کوئی مزے پردگی کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا. خوب دعا کریں آپ حضرات کی اللہ تعالیٰ کو ایسا گھر یہاں ایسے کوئی بھائی کے دل میں بہن کے دل میں ڈال دے تو آواز کا انتظام تو انشاءاللہ آرام سے ہو جائے گا. سب سے اچھا تو یہی ہے. باقی یہ فرید صاحب میں کوشش کر رہے ہیں یہاں پارٹیشن کرنے کی, انشاءاللہ اگر وہ ہو گیا تو وہ صحیح, لیکن اول دعا یہی کرو کہ اللہ کو ایک گھر ایک اور گھر کا انتظام کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے جو میں بھی بتایا تھا کہ بھائی جو خواتین محرم کے بغیر آتی ہیں, مردوں کے بغیر آتی ہیں, پہلے وہ چلے جائیں. اب بیان ختم ہو گیا, اب وہ خواتین تشریف لے جائیں, پھر اس کے بعد وہ حضرات جائیں کہ جو جن کے ساتھ خواتین آئی ہیں, اور باہر نکل کے انتظار کریں ذرا دور دور کھڑے ہو کے, اور اپنی جگہ مقرر کر لیں اپنے گھر والوں سے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے تمہارا انتظار کریں گے, تاکہ انہوں نے ادھر 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 دیکھنا نہ پڑے کہ ہمارے شوہر کون ہیں بھائی کون ہیں, اس سے نظر خراب ہو جائے گی, یہ حیا کے خلاف ہے, ہم جو یہاں بیان کرتے ہیں اس کے بالکل خلاف ہو جائے گا. تو الگ الگ کھڑے ہوں, تھوڑے ایک ایک دو دو کر کے نکلیں, موبائل موجود ہے آپ اس میں طے کر لیں جب ہم مس کال دیں گے تم فلاں جگہ پہ آ جانا, تو اطمینان سے ان شاء اللہ سب کام ہو جائے گا. دو چار پانچ منٹ لگیں گے لیکن اس میں احتیاط ہے اور اس میں حیا ہے. تو پہلے وہ خواتین تجیب لے جائیں جن کے ساتھ مرد نہیں آئے, اس کے بعد دو تین منٹ کے بعد وہ حضرات آہستہ آہستہ تجیب لے جائیں جن کے ساتھ خواتین آئی ہیں, اور ان کو مقرر کر لیں کہ ہم فلاں جگہ پر آپ کا انتظار کریں گے تو آرام سے آ جائیں گے. بانٹ دیجیے یہ کتابیں, لیتے جائیے.
اور سنتوں کی کتاب بھی یہاں موجود رہتی ہے جن بھائی کے گھر میں سنت کی کتاب نہ ہو، کیونکہ سنت ہی کا راستہ یہ جیسے شعر لگایا ہے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، سنت کے راستے تو یہی راستہ ہے ہمارا جو اللہ تک پہنچاتا ہے. سنت کی کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور بہت آسان آسان سنتیں ہیں اور ہر کوئی اس کو اختیار کر سکتا ہے. بچوں کو بھی سکھائیں، اس کا تذکرہ کیا کریں، پڑھ کے سنایا کریں تھوڑا تھوڑا دو چار منٹ، انشاءاللہ سب بچے سنتوں پہ آ جائیں گے. بڑھنے کے بعد بھی ہمارا صدقہ جاریہ چلتا رہے، جب تک وہ سنتوں پر عمل کریں گے ہمارا صدقہ جاریہ مفت میں چلتا رہے گا. سنتوں کی کتاب ہے، اور جو اعمال میں یہاں بیان کرتا ہوں، چار اعمال کے، نگاہ کی حفاظت اور داڑھی ایک مٹھی ہونا اور دل میں گندے گناہوں کا، گندی باتوں کا تصور نہ لانا، اس سے بچنا، یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے. دل کی حفاظت کرنا، جو ولی اللہ بنانے والے، ولی اللہ بنانے والے چار اعمال. اس کے علاوہ یہاں ذکر اللہ کی چار تسبیحات جو ہمارے سلسلے میں بتائی جاتی ہیں، اس کا بھی کارڈ موجود ہے. اس کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے میرے دوستو، بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جب تک شدت نہ ہو اس تقاضے میں، اس وقت تک بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں. صرف یہ آپ کام کرتے رہیں، کام کا اصل تو کام کرنا ہے. تو ذکر اللہ کے یہاں اس میں کارڈ ہے، یہاں روزانہ کی یہ تسبیحات ہیں چار، بہت آسان ہیں. ٹوٹل ملا کے 20-25 منٹ کے معمولات ہیں، تو آدھے معمولات صبح کر لیں، آدھے معمولات شام کر لیں. 10-12 منٹ صبح دینا کیا مشکل ہے، فجر کی نماز کے بعد 10-15 منٹ، مغرب کی نماز کے بعد 10-15 منٹ، بس ختم. تو ذکر اللہ سے بڑی تیز ترقی ہوتی ہے، دل میں نور آتا ہے اور گناہوں کا اندھیرا بھاگتا ہے. تو ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی دولت ہے. تو یہ کارڈ کسی کو چاہیے وہ بھی یہاں ان کے پاس ہوتا ہے، کوئی صاحب کے پاس. اس کے علاوہ یہ کارڈ ہے، صبح شام آفات سے حفاظت کی سنت دعائیں ہیں. اس میں کوئی عملیات کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مفت میں آپ کو بیماریوں سے، حادثوں سے، جادو ٹونے سے، کوئی بھی اثرات ہوں، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات دینے والی چیز ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک کلمات ایسے لکھے ہوئے ہیں دعا کے، جو جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے اور خدا نہ خواستہ انہوں نے دنیا میں والدین کی حق طلبی کی ہو، ان کو ستایا ہو، ان کو تنگ کیا ہو، ان کا کوئی حق ہمارے ذمے رہ گیا ہو، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، کوئی بھی نہیں. تو یہ دعا اس میں لکھی ہوئی ہے، حدیث پاک کی دعا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا، قیامت کے دن وہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو یہ کارڈ جس کے پاس نہ ہو وہ لے لیں. بس اب آہستہ آہستہ آپ حضرات تشریف لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے ٹاپیاں لے لیں بھائی، بچے جلدی جلدی آ جاؤ، ٹاپی لے لیں. لو بھائی.